چاروں اماموں کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے، داڑھی کا ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا. آپ وہاں آپ بیٹھیں گے؟ ارے کچھ کہہ رہے ہیں، میں تو ابھی تو میں اس میں بول ہی نہیں رہا ہوں، جب بولوں گا اس میں تو پھر آئے گی آواز. وہ پریشان ہو رہے ہیں، آواز اتنی ہلکی کیوں ہے؟ بیٹھے آپ ادھر بیٹھو، اچھا سائڈ میں، جب داڑھی آ جائے گی پھر سامنے بیٹھنا. اشعار پڑھ لیں، یہ عرفان مور بوتل نیچے رکھ دیں. کر دیا اچھا ٹھیک ہے، اس میں ہوگا، ہاں وہ بھی کروا دیا، دونوں میں ہو سکتا ہے ماشاء اللہ. اچھا حرم شریف چلنا ہے آپ لوگوں کو؟ اتنا سوچ رہے ہیں کیا؟ دیکھو سب تو جواب دے چکے، وہاں سے بھی آواز آ گئی، ابھی بھی سوچ رہے ہیں. ہاں میں پوچھ رہا ہوں، حرم شریف چلنا ہے آپ کو؟ تو وہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. کہاں ہے وہ اشعار؟ کر دیں کیا؟ وہ فون آئے یا فون نہیں آیا ابھی؟ ٹھہرنا پڑے گا. ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے نا ہمارے وہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ جاؤ آ جاؤ، جتنا آگے بیٹھو گے اتنا نفع ہوگا، جو پیچھے رہتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. ہاں جو آگے بیٹھے گا اس کو زیادہ نفع ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آگ، جتنے آگ کے قریب بیٹھو گے حرارت اتنی ملتی کہ نہیں. دور سے ایک آدمی آگ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو حرارت ملے گی؟ خالی دیکھ رہا ہے، وہ قریب آ جائے گا اور حرارت بڑھتی جائے گی. نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی قریب آئی نہیں، وہیں بیٹھے میں جم کے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ آپ وہیں رہیے، آپ وہیں سے گرمی پہنچائیے. ہمارے حضرت کے یہاں مجلس میں تو یہ اتنی اتنی جگہ خالی نہیں رہ سکتی تھی. لوگ آتے تھے تو وہاں بہت مشکل تھا کہ کوئی ایک آدمی کی جگہ بن جائے, اتنا مل کے بیٹھتے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس کی سنت یہی تھی, صحابہ اس قدر مل کے بیٹھتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر چادر ڈال دو سروں پہ تو درمیان میں وہ نہیں آتا تھا جھول. اس میں دین کی طلب جس میں زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے. کیا حال ہے؟ میں کیا کروں, بھائی حکیم الامت نے لکھا ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے نیند, ایک کاذب اور ایک صادق. اگر واقعی نیند صادق ہے یعنی نیند کا غلبہ ہے تو دیکھے کہ نیند کی کمی ہوئی تھی, تھکن ہے, کہیں سفر سے آئے ہیں, تو پھر تو نیند کو پورا کرے پہلے, اور اگر ویسے ہی آ رہی ہے تو اس کا دفعہ کرے. دفعہ یہی ہے کہ اپنی حیثیت کو بدل لے بیٹھنے کی, یا پانی پی لے یا کچھ چکر لگا لے پھر بیٹھ جائے. ہاں یہاں پہ بھی آپ کو نیند کاذب آتی ہے, نو میں کاذب. اس کا علاج ہمارے استاد بتایا تھا نا, 6 گلاس پانی پلاتے تھے, جہاں کسی کو پونگ آئی اب وہ بچ نہیں سکتا تھا, کتنا چلایا کہ استاد جی اب نہیں آنکھ بند ہوگی آپ بس معاف کر دیں, نہیں 6 گلاس پانی اس کو لازم تھا پینا. عمر بھر کے لیے اس کو آنکھ بند نہیں ہوتی تھی پھر ان کی جماعت میں. تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاں ہے, یہ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. ہمارے حضرت کے یہاں ایک شخص آیا بہت ہی زیادہ پریشان حال, تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوا. اس کے بعد اتنے زوردار خراٹے لے کے سونے لگا, ایسی گہری نیند سویا کہ اٹھائے نہیں اٹھے. بہت ہی کئی گھنٹے کے بعد وہ سو کے اٹھا, اور پھر اس نے بتایا کہ میں کئی مہینے سے سویا نہیں ہوں, کئی مہینے سے آج پہلی دفعہ میں حضرت کے پاس آیا ہوں, یہاں آ کے مجھے نیند آئی ہے. اللہ والوں کے پاس جو سکون اور چین ہوتا ہے, حضرت فرماتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فریج ہوتا ہے نا, اس میں ایک آدمی کے پاس ہے اور ایک آدمی کے پاس نہیں ہے, گرمی ہے سخت, تو وہ اپنی بوتل لا کے اس نے پڑوسی سے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کو یہ بوتل آپ اپنے فریج میں رکھ دیں ہم لے جائیں گے. تو تھوڑی دیر کو بعد وہ آ کے لے گیا, تو فرمایا کہ فریج نے کوئی تقریر نہیں کی, کوئی بیان نہیں کیا, لیکن بوتل رکھی اس میں ٹھنڈی ہو گئی. اللہ والوں کی ذات جو ہے وہ فریج کی مانند ہے کہ خود بھی ان میں نور کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور آنے والے بھی جو ہے ان سے مستفیض ہوتے ہیں, سکون پا جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے ہی سے, اگرچہ تقریر نہ کریں بیان نہ کریں, ان کے پاس بیٹھنے ہی سے سکون حاصل ہوتا ہے, سکینہ نازل ہوتا ہے, حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ لا یقعدون اللہ قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ، کہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت کی بات، دین کی بات ہو، سب اس میں شامل ہیں. ذکر محض تسبیح کا نام نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں جو دین کی ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں ہیں، اللہ کی محبت کے لیے جمع ہونا، اللہ کی محبت میں جمع ہونا، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو الا حفتهم الملائکہ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں اللہ کے دین کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو اس مجلس کو فرشتے نہ گھیرے ہوئے ہوں. ضرور گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے. اور وہ نزلت علیہم السکینہ، اور اس پر سکینہ نازل ہوگا، اس مجلس میں سکینہ نازل ہوگا. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپے ہوئے ہوگی. غشیت مانے ایسا کہ جیسے ماں بچے کو چمٹا لیتی ہے اپنے سینے سے، پھر وہ تھوڑا چادر کو جو ہے نا اور لپیٹ لیتی ہے، اس کو بالکل اپنی آغوش میں چمٹا لیتی ہے. یہ ہے غشیت، غشیتہم الرحمہ. وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اور ہر اس مجلس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں فرماتے ہیں. دیکھو میرے بندوں کو، یہ مجھے دیکھا نہیں انہوں نے، پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، میری محبت میں جمع ہو گئے ہیں جگہ. تو یہ ہے کہ ایسی مجالس میں سکون ملتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ایسی تھی کہ وہاں جو لوگ آتے تھے تمام ڈپریشن جاتا رہتا تھا، تمام ڈپریشن، اور لوگ جو ہے بغیر دوا کھائے سوتے تھے. جن لوگوں کو عادت تھی دوا کھانے کی، ان کی دوائیں چھوڑ گئی، جنہوں نے وقت لگایا عادت کیا، چلا لگا لیا، چار مہینے لگا لیا، بالکل ان کا ڈپریشن ہی ختم ہو گیا سرے سے. مجھے بھی یاد ہے ایک مرتبہ بہت اس شہر کے حالات بہت خراب تھے، قتل و غارت گری بہت بڑی ہوئی تھی. یہ غالباً شاید 2006 کی بات ہے کہ ٹھیک سے یاد نہیں، بہت زیادہ حالات خراب تھے اور شہر کی دکانیں بند ہوئی ہوئی تھیں، ہڑتالیں اور وہ زبردستی لوگ جو دکانیں بند کراتے تھے. تو کئی روز سے جو ہے گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی گھر میں کچھ اناج لا کے رکھ دو، دکانیں بند ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میرا معمول تھا کہ صبح کو گھر سے نکل کے اور حضرت کی مجلس میں جاتا تھا، اور عصر کے بعد وہاں سے گھر واپس آتا تھا. تو میں روز وعدہ کرتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آج لے آؤں گا، اور بس گاڑی میں بیٹھتے ہی سب بھول جاتا تھا، سیدھا وہاں حضرت کے پاس پہنچ گیا. اب یاد آ رہا ہے کہ گھر میں سامان دینا تھا، روز کا یہ معمول ہو گیا تھا. خیر وہ ایک دن جو ہے زیادہ حالات خراب تھے، اور مجھ کو کافی ایک دم سے خوف ہو گیا کہ اللہ اب کیا ہوگا، تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سامان لانا تھا اور میں نہیں لایا ہوں، دکانیں ہی بند ہیں، کہاں سے لوں. اسی پریشانی میں خانقاہ پہنچ گیا. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دروازے میں داخل ہوتے ہی میں بھول گیا، سب خوف جاتا رہا. پھر وہاں اندر گیا تو وہاں دو دو چار چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. حضرت کا حجرہ شریف تو اندر تھا نا، وہاں حضرت آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت کھانے کے بعد. اور وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، آگ لگا دی، یہ باتیں ہو رہی تھی وہاں. بہت خوف کا ماحول تھا. میں گھبرا گیا کہ یا اللہ جہاں بیٹھو یہی بات ہو رہی. تو الحمدللہ وہ اندر حضرت کی خدمت میں جانے کے مجھے اجازت ملی ہوئی تھی، تو میں سیدھا میں حضرت والا کے حجرے میں حاضر ہو گیا. حضرت والا آرام فرما رہے تھے، مگر میں وہاں بیٹھا تو بیٹھتے ہی سب کچھ خوف جاتا رہا میرا، سب کچھ بالکل. یعنی ایسا سکون مجھ کو حاصل ہوا کہ وہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. پھر شام تک میں آرام سے رہا، اور واپسی پہ اللہ سے دعا کی اللہ میں کوئی جگہ مل جائے، ایسی کام ہو جائے میرا. تو واپسی پہ ایک جو چھوٹا سا بازار کھلا ہوا تھا، وہاں سے سب چیزیں مجھے اسی وقت 10-15 منٹ میں لے کے میں آرام سے گھر پہنچ گیا. وہ سکون جو مجھے وہاں ملا تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ہاں اور بھی اس قسم کے کافی میرے ساتھ واقعات ہوئے. ایک دفعہ اپنی روزی کے لیے پریشان تھا کہ اللہ کہاں سے کھاؤں گا. مختلف باتیں شیطان ڈالتا ہے نا, یہ سب باتیں پریشان کرتا ہے. بہت پریشانی تھی کئی روز سے. تو ایک دن حسب معمول صبح صبح میں حاضر ہوا, حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما تھے وہاں. خاموش تھے, کوئی بیان اس وقت نہیں ہو رہا تھا. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. ایسے صوفے پہ حضرت والا بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں, کبھی کھول لیتے تھے کبھی بند, خاموش. اچانک سے حضرت والا ایسے پیچھے بیٹھے رہتے تھے ٹیک لگا کے, تو ایسے آ گیا ہے ایک دم جوش میں, اور یہ ایسے مکہ بنایا بایاں ہاتھ کا, کیونکہ دایاں تو حضرت کا فالج تھا, بایاں ہاتھ کا مکہ ایسے. اور چہرہ میں دیکھا ایسے سرخ اور آنکھیں سرخ انگارا. اچانک سے یہ ہوا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا. اور ایسے آ کے آگے حضرت نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. یہ تین مرتبہ حضرت نے آیت پڑھی, تین مرتبہ ترجمہ کیا. وہ دن ہے کہ آج کا دن مجھے کبھی یہ فکر سواری نہیں ہوئی کہ کہاں سے کھاؤں گا. سب خوف اور ڈپریشن جاتا رہا کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. تقوی اختیار کرو, تقوی تقوی اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو, اور ہر پریشانی سے نجات کا وعدہ احکم الحاکمین کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں نجات کا وعدہ؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے, ایگزٹ کر دیں گے مشکلات سے. پھنسا ہوا ہے, مصیبت میں ہے, پریشان ہے, سارے ادھر ادھر کے کام کر رہا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے ہے. کہاں چین ملے گا, کیسے سکون ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں, جگہ جگہ خوش آمدید کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ سے وہ تعلق ہم نے پیدا نہیں کیا کہ دو ہاتھ پھیلا کے خدا تعالیٰ سے مانگیں. جو احکم الحاکمین اعلان کر رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم, ارے تم اس سے مانگو تو صحیح, ارے دعا مانگ کے دیکھو اللہ تعالیٰ سے, دل سے دعا مانگ کے دیکھو. ہم لوگ دل سے نہیں مانگتے, بس ایسی رسمن ہاتھ اٹھایا, جلدی جلدی دعا کی بھاگی. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک میری کوئی دعا جو ہے نامقبول نہیں ہوئی جو دل سے مانگی تھی, اور جو نہیں قبول ہوئی وہ دل سے نہیں مانگی تھی. کوئی دعا ایسی نہیں جو میری قبول نہ ہوئی ہو. دعا دل سے مانگو, دعا پڑھی نہیں جاتی ہے. جو مناجات مقبول بتاتے ہیں دعاؤں کی کتاب, تو سب تمام دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں سے خلاصہ ہے. یہ دعائیں ایسی پیاری دعائیں ہیں. تھوڑا سا اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے, تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے, حضوری یہ قلب سے نہیں پڑھتے. ایسی پرسکون دعائیں ہیں, مانگ کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ایسی ٹھنڈک آتی ہے. ہم نے ان کے حافظ عمر کے ختم ہوا تھا 2 سال پہلے یہاں پر, تو بیان بھی کیا تھا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کو کتنے بڑے بڑے واسطے اللہ کو دے کر, اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کے واسطے دے کر, اور اس سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والے کا واسطہ دے کر, کیسے بڑے بڑے واسطے دے کر کیا مانگا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب همی, اے اللہ اس کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. کس کو؟ قرآن پاک کو. اور ہم قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنا ہی بہت سے لوگوں نے ابھی سیکھا نہیں ہے. کس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بہت فرصت ہوگی, پھر دیکھی جائے گی. نہ میرے دوستوں، دنیا کی زندگی، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. یاد رکھو، بار بار میں بھی اپنے کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے کہ ہم بھائی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ذکر کر رہے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ارے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن تم فائدے کے لیے مت پڑھو نا، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ تم خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بات ہے. روزی کے لیے پڑھتے ہو، کھانے کے لیے پڑھتے ہو، نوکری کے لیے پڑھتے ہو، اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ کو بندگی میں نہیں پڑھتے، ضرورت سے پڑھتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، ہم پڑھتے ہیں. دعا مانگو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، دل لگاؤ مانگنے میں. نہیں لگتا دل، دل لگاؤ. اور امید رکھو، امید نہیں رکھتے ہم. یہ بھی ایک بڑی بڑی نقصان کی بات ہے کہ مانگتے ہیں لیکن امید نہیں رکھتے ہیں. بس یہ پتہ نہیں بھائی قبول ہوگی، ضرور امید رکھو، ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ، ضرور ملے گا ہم کو، ضرور ملے گا. اب کیا ہے کہ اب نہیں ملا تو دعا چھوڑ دی، دو چار دن مانگی، ارے یار کچھ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کب تک دعا کی؟ 30 سال. 30 سال دعا کی، 30 سال چھوڑی نہیں دعا انہوں نے، دعا مانگتے رہے. ایسے ہی بڑے بڑے انبیاء پر ایسے صبر آزما مواقع آئے کہ دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے. ارے دعا مانگنا خود ایک بڑی عبادت ہے، بڑی دولت ہے، خدا تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا. ارے بھائی یہ بتاؤ تو کہ، یا ابھی تو ہمارے فرید صاحب کے ایک دوست تھے، فرید صاحب سن رہے ہو، ایک دوست تھے آپ کے جو یہاں آئے بھی تھے 2-4 دفعہ، اور اب یہ ان کو فون کرتے ہیں، بڑے صاحب ہو گئے وہ، ابھی ان کو فون کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے. ان کو اپنے دوست سے بات کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ اب بڑے اونچے پوسٹ پہ چلے گئے ہیں وہ، تو بات کرنا مشکل ہو گیا ان کو. تو دنیا کے آدمی کو، حکمران کو کیوں باہر چلے گئے بھائی؟ اچھا، تو اس کو کسی گرمی لگ سے پسینہ آ رہا ہے. اس کو اتنا پسینہ آتا ہے، ٹھیک ہے باہر بیٹھ جائے. تو کیا بات کہہ رہا تھا، دنیا کے آدمی سے ذرا سا وہ پوزیشن ہولڈر ہو جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، اس سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑا ہوتا ہے تو اور مشکل، وزیر اعظم ہے تو ناممکن. تو لیکن احکم الحاکمین ہر وقت آوازیں لگ رہی ہیں وہاں سے، آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اپنے بندوں کی محبت میں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے حل میں مستغفرین؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہو میں اس کی مغفرت کروں؟ کوئی مجھ سے حاجت مانگنے والا ہو میں اس کی حاجت پوری کروں؟ مگر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، ہر شخص غفلت میں پڑا سوتا ہے. اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. کوئی اللہ والے ایسے دنیا میں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تتجافا، سنائیے کا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یدعون ربہم، بتاؤ نا حافظ ہوں، خوفا و طمعا، خدا کے خوف سے اور طمع میں، جنت کی طمع میں، نیکیوں کی لالچ میں. تو ایسے موقع پہ جب آواز دے رہے ہیں ہم سو رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے، یہ نہیں کہ رات ہی کا وقت ہے. احادیث مبارکہ کو ہم پڑھیں معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے ہی، کسی حدیث میں، کوئی روایت میں، کسی کوئی روایت میں 24 گھنٹے ہی ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ساعت قبولیت کتنی ہے مولانا؟ ہر فرض نماز کے بعد. میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے بڑا مشہور ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو پہلی نظر سے دیکھنے پر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، بلا شبہ. لیکن فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی قبولیت ساعت کا موقع ہے، ہر فرض نماز کے بعد ویسی ہی قبولیت کا موقع ہے. جمعے کے دن کتنی فضیلت ہے، کوئی ایک ساتھ جمعے کے دن آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جمعے کے دن حدیث پاک میں ہے، اور اس میں زیادہ غالب امکان عصر سے لے کے جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، اور اس میں بھی زیادہ غالب امکان آخری ساعتوں میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت کا اہتمام کرتے تھے، اپنے خدام کو فرماتے تھے تنبیہ کہ ہمیں یاد دلا دیا کرو، سارے گھر والوں کو یاد دلایا کرو کہ آج جمعہ ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا بھی یہی تھا، بالکل وہی سنت جاری تھی. ہم سب لوگ عصر کے بعد حضرت کی خدمت میں جمع ہو جاتے تھے مغرب سے پہلے، حضرت یہ دعا فرما دے، حضرت یہ دعا فرما دے، آج جمعہ ہے قبل مغرب ہے دعا فرما دے. بس حضرت کے ہاتھ اڑ جاتے تھے اور ہم خوش ہو جاتے تھے کہ کام بن گیا انشاءاللہ. تو ہاں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. کیا شعر یاد آ گیا. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. رکھو سر اللہ کے دربار میں مزہ لو، ان کے دربار میں حاضری کا مزہ لو، حاضری کا مزہ لو. تو دعا بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اور دعا جو ہے وہ شرف ہم کلامی ہے. ہاں، از دعا نبوت مراد عاشقاں. ان کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں گے اس لیے یہاں آ گئے. از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں. سنے مولانا کہ عاشقوں کا جو ہے شیوا کیا ہوتا ہے. دعا تو سب مانگتے ہیں کہ اللہ یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے، سب مانگو. سوئی دھاگا مانگنا ہے وہ بھی مانگو، تسمہ جوتے کا مانگنا ہے وہ بھی مانگو، جو ضرورت جائز ہے سب مانگو اللہ سے، اور خوب مانگو. وہ عجیب عجیب محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے یارو، کہ وہ کہتے تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الملحین بالدعا، کہ جو الحاح کے ساتھ اڑ کے مانگتا ہے، اڑ کے مانگتا ہے. جیسے بچہ کو ٹافی ایک دفعہ دکھا دو، اب تو وہ ٹن ٹن کرتا ہی رہے گا، اچھل اچھل کے دے دینا دے دینا، کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے. میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بڑے تہجد گزار، بڑے اللہ والے تھے. تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو بچے دیکھتا تھا سائیکل چلا رہے، مجھے بھی سائیکل کا بہت شوق تھا، تو ہر بچہ سائیکل بہت مانگتا ہے آج کل، اور باپ دلانا نہیں چاہتا کیونکہ بھائی معلوم ہے کہ ماحول بھی خراب ہے، پھر سائیکل سے اکثر چوٹ لگ جاتی ہے. کتنے بچوں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اچانک سے گاڑی آئی لگ گئی کہیں کچھ، باپ کیسے دلا دے. ہیں یہ بچے کہاں سمجھتے ہیں، بچے کچے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا معلوم ہے. باپ نے عمر گزاری ہوئی ہے، معلوم ہے کہ بھائی ابھی سائیکل کی عمر نہیں ہے، پھر ماحول کتنا خراب ہے، ادھر چلے جائے گا ادھر چلے جائے گا. بچے کو تو سمجھ نہیں ہے، تو وہ گندے ماحول میں بھی پھر پھنس جاتا ہے نا، تربیت خراب ہو جاتی ہے اس کی. تو ابا سے میں بہت ضد کرتا تھا، ابا مجھے سائیکل دلا دیں، ابا مجھے، ہاں بیٹے میں تجھے موٹر دلاؤں گا فکر نہیں کر. اور میں اتنا غصہ ہوتا تھا اندر اندر کہ ابا دو پہیوں والی سائیکل تو دلاتے نہیں ہیں، موٹر دلائیں گے مجھے. ایسی مجھے طبیعت، مجھے یاد ہے وہ کہ میں کس طرح ابا سے ٹن ٹن کرتا رہتا تھا، کہیں جا رہا ہوں ابا کا ہاتھ پکڑے، ابا دلا دینا، ابا دلا دینا. تو ایسے بچے بھی مانگتے ہیں ٹافیاں کہ ابا دلا دی دے دیجئے نا، پیسے مانگتے ہیں دے دیجئے نا، فلاں چیز خریدنی ہے دلا دیجئے نا. تو یہ باپ بھی بعض اوقات غصے میں آ جاتے، چلو ہٹو یہاں سے، کیا ہے ایک رٹ لگا رکھے. کبھی تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں بعض جو غصے کے تیز ہوتے ہیں، بعض جو غصے کے تیز ہوتے ہیں یا تیز ہوتی ہیں، تو ان کا یہ ان کے پاس ایک ہی علاج ہے، بچہ ٹن ٹن کرے ایک لگا دو بس. بری بات ہے یہ، اچھی بات نہیں ہے. بچوں کو محبت سے اور نرمی سے پیار سے رکھنا چاہیے، آرام سے سمجھا دینا چاہیے، اور جو چیز وہ جائز مانگیں اور وہ دے سکتے ہوں، جیب اجازت دیتی ہے دلا دو، منع نہیں کرو. لیکن اگر اس میں کوئی مصلحت ہو کہ بھائی نہیں ابھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہرگز مت دلاؤ، پہلے سوچ لو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور منع کرنا ہو تو جب منع کر دیا اب مت دلاؤ، ٹھیک ہے نا. اب کوئی آتے نہیں ہیں وہاں تنہائی میں مشورے کے لیے، اب یہ باتیں سب یہاں کھلے عام بتانی پڑتی ہیں جو باتیں تنہائی کی ہیں. اب جو ہے بچے پھر بڑوں کے کان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، میں کیا کروں، وہ آتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ تنہائی میں مشورہ کرنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں اور گھر کے معاملات کیسے ٹھیک کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، وہ محبت والی ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اڑ کے مانگنا پسند ہے، محبوب ہے. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، محبوب رکھتے ہیں اللہ بندے کا یہ اڑ کے مانگنا کہ اللہ دے دیجئے نا، یا اللہ دے دیجئے نا، یا اللہ دے دیجئے نا، بار بار کہے اور پوری امید رکھو کہ ضرور دیں گے، اور نہ ملے تو صبر و تسلیم و رضا. اب صبر و تسلیم و رضا ٹھیک ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراقبہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، جب ہی نہیں دیا مجھے، جب ہی نہیں دیا مجھے. ہاں اس سے بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، اور واقعی چاہتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں. اس قدر انعامات، ابھی ہم پرسوں پڑھ رہے تھے استاد صاحب سے میں، تو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قیامت کے دن ایک ایسا جوش آئے گا، اتنی رحمت برسے گی اللہ تعالیٰ کی کہ اس وقت شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اتنا جوش آئے گا اللہ کی رحمت کو، ملے گی نہیں اس کو مغفرت، کیونکہ وہ تو مردود ہو چکا، لیکن اس کو یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید آج تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دیں گے. ایسا رحمت کو جوش آئے گا اللہ تعالیٰ. کس کے لیے ہے یہ؟ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. تو دعا کو ہم اپنا معمول بنائیں، اور دل سے دعا مانگو، دل سے مانگو دعا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نہ بھی ملے گی تو آپ کو تو دیکھو، جیسے بچہ اپنی ضرورت کی چیز باپ کو کہہ کے مطمئن ہو جاتا ہے، ابا صبح مجھے پینسل چاہیے، کافی چاہیے، بس اب وہ پڑھ کے سو گیا، ابا دوڑتے پھر رہے ہیں، بھائی وہاں سے لا رہے، یہ چیز لا رہے، وہ چیز لا رہے. تو ہم تو اپنے ربا سے کہہ کے آرام سے سو جائیں، ربا ہمیں یہ یہ چاہیے، بس سو جاؤ آرام سے، جو چیز ان کو دینی ہوگی وہ دے دیں گے، نہیں دینی ہوگی تو مصلحت پہ نظر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ چیز ابھی مفید ہے کہ نہیں، تو اگر اس کے لیے مفید ہوتی ہے دے دیتے ہیں، اور مفید نہیں ہوتی تو نہیں دیتے. لیکن یہ دعا اس کی ضائع نہیں گئی، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری نعمت دے دیتے ہیں. اگر دوسری نعمت نہیں دیتے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اور کوئی مصیبت نہیں ٹلتی تو خدا تعالیٰ آخرت میں اتنے بڑے بڑے اجر دیں گے اور جتائیں گے وہاں، دیکھ تو نے فلاں دعا مانگی تھی مجھ سے، ہاں جی یہ اس کا بدلہ ہے، دیکھ فلاں دعا تو نے مانگی تھی یہ اس کا بدلہ ہے، دیکھ فلاں دعا مانگی تھی دنیا میں تجھے نہیں دیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یہاں سب مل جاتا. یہی تو بات ہے کہ ہم جو ہے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، دنیا کو ہم نے اپنا وطن سمجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم، کیا ہے میاں آیت، عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہو، اس دھوکے میں ہو تم کہ تو ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، یعنی یہ فضول کام نعوذ باللہ اللہ سے ہم منسوب کرتے ہیں کہ بھائی بس پیدا ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مر کے قبرستان میں چھٹی، دفن ہو گئے، بس کہانی ختم ہو گئی. اب تو کہانی شروع ہوئی ہے میرے دوستوں، اب تو حقیقی زندگی شروع ہوئی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو سایہ ہے، سایہ. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، حقیقت کو پکڑ لو سایہ خود بخود ساتھ رہے گا. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ حقیقت کو پکڑ لو سایہ ساتھ ساتھ آ جائے گا، آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. ایک پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، ایک شکاری چلا سایہ کے پیچھے کہ میں اس کو پکڑ لوں کسی طرح، ہاتھ آئے گا کبھی؟ پرندے کو پکڑنا چاہیے، پرندہ پکڑے گا سایہ اس کے ساتھ ہی ہے. تو یاد رکھو کہ دنیا سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، یا یوں کہہ لو کہ دین حقیقت ہے اور دنیا سایہ ہے. تو دنیا دین کو اختیار کر لو، یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی دنیا. ہاں اور دنیا سمجھ لو کہ کیا ہے بھائی، دنیا جو ہے یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں اور بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر بھی موجود ہوں، فیکٹریاں چل رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت دنیا حاصل ہو جائے برکت کے ساتھ. برکت کے معنی کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع. برکت کیا چیز ہے؟ قلیل کثیر النفع، تھوڑی ہو لیکن پوری ہو گئی، برکت ہو گئی الحمدللہ. اور اگر برکت نہیں ہے کثیر بھی قلیل النفع بن جائے گا، برکت نہیں ہے. خوب کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے بھائی، پوری نہیں پڑ رہی، یہ پریشانی وہ پریشانی وہ پریشانی. تو دین کو اختیار کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے وعدے بھی ہیں اور دین تو انشاءاللہ ملے گا ہی. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دنیا مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے لیے چیز مفید ہے یا نہیں. جیسے میرے باپ نے مجھے سائیکل نہیں دلائی، وہ جانتے تھے کہ یہ اس کو سائیکل دلائیں گے کہیں گم ہو جائے گا، گر پڑے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ابھی اس کی عمر اس قابل نہیں ہے. تو یہ باپ کی رحمت ہے یا ظلم ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے کہ بھائی میرے بچہ ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. یہ نادانی میں جو لالچ کر رہا ہے کہ یہ لے لوں، یہ کھینچ لوں، وہ کھینچ لوں، لیکن اس کا نقصان ہو جائے گا بھائی، اس لیے نہیں دے رہے. تو دعا کو مانگنا سیکھیں. اور کیا میں نے شعر کہا تھا، از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں، کہ دعا سے عاشقوں کی کیا مراد ہوتی ہے، عاشقوں کی کیا مراد ہوتی ہے. ہم تو یہ مانگ رہے ہیں اللہ میاں کل یہ فلاں کام ہو جائے فلاں، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں دعا تو وہ عبادت ہے کہ اس میں دنیا مانگنا بھی سراسر عبادت ہے، 100% عبادت ہے. دنیا بھی مانگنا عبادت ہے، دعا محض دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو دعا جو دنیا کے لیے مانگی جائے وہ بھی عبادت ہے. اور عبادتوں کے اندر دنیا شامل ہو جائے تو قبول نہیں ہے، لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ اس کو مانگنے میں دنیا جائز دنیا مانگو وہ بھی عبادت ہے، خدا تعالیٰ سے دل لگانا. تو فرما رہے ہیں کہ عاشقوں کی کیا مراد ہوتی ہے، از دعا نبوت مراد عاشقاں کیا جو سخن گفتن با شیرینا. عاشقوں کی مراد تو یہ ہوتی ہے کہ ضرورت اگر پوری نہ بھی ہو لیکن اس شیریں شیریں کلام سے، شیریں دہن سے، اونچا دہن سے ہماری شرف ملاقات ہو جائے، شرف کلام ہم کو حاصل ہو جائے، اس شیریں دہن سے ملاقات ہماری بات چیت ہو جائے. تو وہ کیا مزہ ہے، مناجات کا مزہ، مناجات کا مزہ کیا مزہ ہے میرے دوستوں. مبارک ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان سے مناجات کا تعلق ہے، آہوزاریاں ہیں، آنسو بہانا ہے. تو کیا مبارک ہیں وہ لوگ، ہے نا. تو یہ ہے، مولانا رومی کا ایک شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ اے دریغا عشق کے من دریا بودے تا نثارے دل برے زیبا شکیں، کہ اے کاش کے میرے آنسو دریا بن جائیں، سارے کا سارا دریا میں اس دلبر پہ اپنے محبوب پہ فدا کر دوں. اے دریغا عشق من دریا بودے تا نثارے دلبر زیبا شدے، میں اس پر سارے کے سارے دریا کو نثار کر دوں. اللہ ہم سب کو یہ آہوزاری نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط تعلق نصیب فرمائے، تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرمائے. اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا تو مزہ ہی اور ہے میرے دوستوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت ان کی ایک بات نقل فرماتے تھے کہ جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں تو ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے. وہ شاہنشاہ حقیقی کے سامنے اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ساری کائنات اس کے نیچے ہے میرے دوستوں. دعا کو ہم سمجھے تو صحیح کہ کیا چیز ہے دعا، اور فکر نہ کریں، خوب امید سے مانگیں لیکن نہ ملے تو فکر نہ کریں. ہماری حاجت ہماری وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت کچھ تو ہمیں وہ ویسے ہی دیتے رہتے ہیں، نعمتیں برساتے رہتے ہیں ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری نالائقیوں کے باوجود اور ہماری بیوقوفیوں کے باوجود، جہالت کے باوجود خدا تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں، حلم فرماتے ہیں، اور وہ دیتے ہی رہتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا خوب اہتمام کریں ہم لوگ، اور دل سے مانگیں، بے توجہی سے نہ مانگیں، دل لگا کے مانگیں. دل نہیں لگتا، دل لگائیں. جب دل لگنا شروع ہو جائے گا پھر ایسا لگے گا کہ پھر دعا کے بغیر چین نہ آئے گا میرے دوستو. ہاں، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دعا سے تعلق مع اللہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے، بہت زبردست دولت ہے میرے دوستوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اشعار حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد محبوب سیدی حسیندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول تھے، ان کے اشعار ہیں، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، تھوڑا سا پانی تو دے دو بھائی، خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے، مزہ ہے عنوان میں کیسا مزہ ہے، سبحان اللہ. بس آغوش میں اٹھا لیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے. حرم کی صحیح بہار کس کو دکھائی دے گی؟ جس نے اپنا دل بھی بنایا ہو، جس کو سنتوں پر عمل کی توفیق ہو، جو شریعت پر عمل کی توفیق ہو جس کو، اور خدا تعالیٰ پر اپنا دل فدا کرتا ہو، دل بنا چکا ہو، دل بنانا، دل بنانے کی محنت کر چکا ہو، دل اس کا گندگیوں سے پاک ہو چکا ہو، ہے نا، تو اس کو جو باہر حرم کی نصیب ہوگی، وہ جو آدمی اصلاح و تزکیہ نفس نہیں کرتا، اپنا قلب نہیں بناتا، اپنا اس کا قلب جو ہے فساد سے بھرا ہوا ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ فلاح پا گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، تو پھر تمام جسم کی اصلاح ہو گئی، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر اس قلب میں، اس چھوٹے سے لوتھڑے میں فساد ہے، تو تمہارے پورے جسم میں فساد رہے گا، ہاں، زبان گالیاں بکے گی، نگاہ خراب ہوگی، کان جو ہے غیبتیں، جھوٹ اور گانے سنیں گے، حرام باتیں سنیں گے، اور اسی طرح سے ہاتھ جو ہے چوری ڈاکے میں استعمال ہوں گے، طرح طرح کی برائیاں تم سے ہوں گی، یہ قدم بری برائی کی جگہ چل کر جائیں گے، اور اگر اصلاح ہو گئی تو پھر اس سے نیک اعمال صادر ہوں گے، نگاہیں جھکی رہیں گی، ماں باپ کو دیکھیں گی، بیت اللہ کو دیکھیں گی، نظر رحمت سے دیکھیں گی، اور حسین مناظر دیکھیں گی، اور اپنے مومن بھائیوں کو دیکھیں گی، اور کان جو ہے وہ اللہ کی محبت کی باتیں سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے، نماز پڑھیں گے، زبان تلاوت کرے گی، یہ سارے اعمال نیک ثابت صادر ہوں گے، ہے نا. اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار یہ قلب ہے. اور فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نہیں کرا لیا، زکا تزکیہ جو ہے وہ فعل متعدی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مزکی ہونا ضروری ہے، تزکیہ کرنے، تزکیہ خود سے نہیں ہوتا، اپنا کتابیں پڑھ کے تزکیہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھ کے بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس کا قاعدہ ہی یہی ہے، اللہ نے قرآن میں ہی تو فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا، اور تقویٰ ہی ہماری ولایت کی بنیاد ہے، بنیاد ہے تقویٰ ہماری ولایت کی، بنیادی نہیں ہوگی. اب بہت سے لوگ نوافل کا خوب اہتمام، پڑھنا پڑھانا، درس تدریس سب چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، کہیں بازاروں میں، کہیں مارکیٹوں میں، کہیں موبائل میں، کہیں کیبل میں بدنگاہیاں بھی ہو رہی ہیں، ادھر نظر مار لی، ادھر نظر مار لی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بار بار یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں، ایک بدنگاہی ہزاروں تہجد کا نور لے جاتی ہے، ایک بدنگاہی، سوچے تو صحیح ذرا ہم بھائی، ہاں. اور فرمایا کہ ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں تہجد سے افضل ہے، ایک گناہ کو چھوڑ دینا ہزاروں تہجد سے افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں حرم کی بہار دیکھیں. کب حرم کی بہار دیکھیں گے بھائی؟ سو نہیں یار, سو نہیں. اب چھ گلاس پانی تمہیں نہیں پلا سکتا آپ لوگوں, میری ہمت نہیں ہے اتنی. تھوڑی سی دیر ہم بس یہ اشعار پڑھ کے چلے جائیں گے, چلو تھوڑا مجاہدہ کرو بھائی. کب حرم کی, ان کو دیکھتے رہنا, اتنی سو رہے ہیں. کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے, خود کو جب شرم سار دیکھیں گے, خود کو جب شرم سار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے, خود کو جب شرم سار دیکھیں گے, رحمتیں بے شمار دیکھیں گے. کب حرم کا بہار, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, ہو کے نادم خطاؤں پر اپنی, رحمت کردگار دیکھیں گے, رحمت کردگار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات یاد آ گئی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت نے سکھلایا کہ جب مسجد میں داخل ہو اور وہ دعا پڑھی جائے تو دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے, ہے نا, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ہے نا. تو فرمایا کہ تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لیا کرو, تاکہ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے درود شریف نہیں پڑھتے ہیں, حالانکہ ہمارے تو معمولات میں ایک پوری ایک تسبیح سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کی روزانہ ہے, اور ہمارے تو بالکل پکا عقیدہ ہے بھی یہی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اپنی دعاؤں سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ لیا کرو, ورنہ تمہاری دعا جو ہے وہ تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی, معلق رہے گی, آسمان تک جائے گی نہیں تمہاری دعا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, تو بھائی ذرا بلند آواز سے پڑھ لیا کرو تاکہ لوگوں کو بدگمانی نہ رہے ہم سے, لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے, ہے نا. تو یہ بات اچانک یاد آ گئی مجھے تو میں نے بتا دیا. روضہ پاک مصطفیٰ کب تک میرے پروردگار دیکھیں گے, میرے پروردگار دیکھیں گے, روضہ پاک مصطفیٰ کب تک, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روضہ پاک مصطفیٰ کب تک میرے پروردگار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے, نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں. ایک دفعہ میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اشعار پڑھ رہا تھا تو حضرت بہت خوش ہو رہے تھے الحمدللہ, تو حضرت نے فرمایا دیکھو کیسی آواز ہے اس کی اور شکل دیکھو, تو سب ہنسنے لگے. تو ہمارے حضرت کا یہ بڑی تدبیر, بڑی الہامی تدبیر تھی, نفس کا کچلا کر دیتے تھے. مثلا ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں نا طائف صاحب, خالد اقبال طائف صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں, اشعار پڑھتے ہیں نا. تو حضرت نے ایک دفعہ ان کی آواز ماشاء اللہ کی دین ہے, تو حضرت نے فرمایا تم اعلان کیا کرو کہ میں نانا بن چکا ہوں, کیونکہ اشعار خواتین بھی سنتی ہیں, کبھی کسی کو کوئی آواز مائل کر دے, ہے نا. کتنا احتیاط کرتے تھے ہمارے حضرت صرف آواز سے, کہ کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ جیسی آواز ہے ویسی شکل بھی ہوگی, ویسی جوانی بھی ہوگی. تو وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی میں نانا بن چکا ہوں. تو آواز تو وہ میں سنایا تھا نا شیر حضرت کا, کہ دھوکہ نہ کھائیو میری آواز سے اے دوست, دھوکہ نہ کھائیو میری آواز سے اے دوست, صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی. تو حضرت والا وہاں اعلان فرمایا کرتے تھے. تو مجھ سے بھی ایک دفعہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ کیسے اشعار پڑھا ہے, آواز کیسی ہے اور صورت, اب صورت کہہ کے خاموش ہو گیا سب حاضر. تو بھائی میں بھی سوچا آج وہ سنت اپنے شیخ کی ادا کر دوں, میرے بال سفید ہو چکے اور میں دادا بن چکا ہوں. کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اب دادا جو ہے وہ ہاں میں سر ہلا رہے ہیں, گردن میں راشا آ گیا ہے, اور دادی جو ہے وہ نہ نہ سمجھ گئے نا. ہاں ایسے ہی نانا نانی ہو گئے ہے نا, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. ہمارے حضرت کے اشعار بھی سب کے سب اصلاحی, مزاح میں بھی اصلاحی اصلاح مفید, کہ نفس کا کچلا ہو جائے, کہ کسی قسم کی غیر اللہ کی گندگی ہمارے دلوں میں نہ رہے, کسی قسم کی حرام جو ہے تمنا, حرام لذت دل میں نہ آنے پائے. یہی ہوتا ہے شیخ کامل, کہ وہ اپنے مرید میں چاہتا ہے کہ یہ بالکل پاک و صاف. بلکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ سب دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ جیسا بنا دے. بڑی بات کہہ دی انہوں نے, بس کہہ دی. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں ایک ذرہ بھی اس آتش درد کا مل جائے تو وہ ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے. انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی, مگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی بڑی بات فرما دی. فرمایا میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں مجھ سے بھی آگے لے جائے. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں بھائی. تو یہ ہے, تو میں دادا بن چکا ہوں. کسی کو بھی شک نہیں ہے, بے شک کہہ کے کسی کے دل میں اس سے زیادتی نہیں ہوگی, سب کو معلوم ہے. اللہ نام کو بھی خلش نہ ہو جس میں, کب وہ لیل و نہار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, شوق میں بار بار دیکھیں گے, شوق میں بار بار دیکھیں گے. حق نے چاہا تو سبز گنبد کو, شوق میں بار بار دیکھیں گے. کب نبی کا دیار دیکھیں گے, خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے, خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے. ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے, ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے, خود وہ آغوش میں اٹھا لیں گے. ہم کو جب عشق بار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. ان کے تیرے نہ نظر کا کیا کہنا، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، ہم اسے دل کے پار دیکھیں گے، کب نبی کا دیار دیکھیں گے، کب حرم کی بہار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، لائیں گے ان کو ہم تصور میں، دل کو جب بے قرار دیکھیں گے، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر. اللہ تعالیٰ کہ ایک مرتبہ کسی بندے سے خوش ہو جائیں کہ کبھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی ناراض نہیں ہوتے، جس کو اپنا مقبول بنا لیتے ہیں کبھی مردود نہیں فرماتے. اس لیے یہ دعا مانگے ہم کہ اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جائیے آپ، پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوئیے. ہے نا، ہمارے حضرت نے بھی سکھائی اور پھر ہمیں درود شریف میں بھی یہ مضمون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ ایسے راضی ہو جائیے کہ ہم سے پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا. دیکھ لیں گے، اور جس سے ان کا نبی راضی ہو گیا اس سے وہ راضی ہوں گے، ہے نا کہ نہیں. جس سے نبی خوش اس سے اللہ خوش، جس سے اللہ خوش اس سے نبی خوش. دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر، ہم اسے بادخوار دیکھیں گے. بادخوار منی اپنی محبت کی شراب اللہ اسے پلا دیں گے، سمجھ گئے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی شراب اسے پلا دیں گے، کام بن جائے گا اس کا، اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے گی. دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر. اس لیے وہاں حاضری ہو تو شاپنگوں میں ٹائم نہ لگاؤ، برباد مت کرو، پیسہ وہاں مت خرچ کرو، لے لو ہدیہ سوغات لینا سنت ہے اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ. لیکن دور دور جانا اور وقت کو برباد کرنا، عبادتیں چھوڑنا، کہ جا کر اتنا تھک گئے وہاں کہ ہم نے ہمارے ایک سفر ہوا ایک مرتبہ، ایک ساتھ ساتھی تھے ہمارے، تو ماشاءاللہ اچھے بہت نیک اللہ والے تھے، اور ان کو گھر والوں کا اپنا بہت خیال رہتا تھا. تو صبح نکلتے تھے تو رات کو ان سے ملاقات ہوتی تھی، درمیان میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ فلاں چیز لینے وہاں جانا، فلاں چیز. حتیٰ کہ جب وہ سوتے تھے نا تو سوتے میں بھی ان کی لسٹ جاری رہتی تھی زبان سے، سوتے سوتے میں، کہ گڑیا کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے، فلاں چیز لینی ہے، یہ چیز. میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، سوتے میں بھی جو ہے بےچارے کہہ رہے تھے یہ. اللہ بچائے. تو وہاں اور وہاں حاضری دیں ادب کے ساتھ، اور خدا تعالیٰ کے خوب شکر کے ساتھ کہ اے اللہ کہ آپ کہاں یہ آپ کا حرم، اور کہاں ہم جیسے گناہگار کہاں، اور آپ کا حرم مقدس کہاں. ہے وہ ایک شعر حضرت کا یاد آ گیا نواز شریف کا، میری قسمت کا ہاں یہ طواف حرم، میری قسمت کا یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، میری قسمت کا یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. خوب شکر ہو وہاں کہ اللہ ایسی مقدس جگہ، پاکوں کی جگہ اللہ آپ نے ہم ناپاکوں کو بلا لیا. تو ادب کے ساتھ اور بہت ہی ندامت کے ساتھ ہاں میرے ایک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر اور یاد آ گیا. یہ شعر تو خیر کبھی بھول نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ پورا طواف یہ ایک ہی شعر پڑھتا رہا اور آنسو جاری رہے, اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے قبول فرمائے. وہ شعر یہ تھا کہ نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, کہاں جائے تیرا گناہ گار بندہ, کہاں جائے تیرا گناہ گار بندہ. پورے طواف میں اللہ تعالیٰ نے زبان سے یہی شعر جاری کروا دیا, اب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے. دیکھ لیں گے جسے وہ ایک نظر, ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے, ہم اسے بعد خوار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, باغ دل کی بہار دیکھیں گے, باغ دل کی بہار دیکھیں گے, یاد میں ان کی ہو کے ہم مشغول, باغ دل کی بہار دیکھیں گے, کب حرم کی بہار دیکھیں گے, کب نبی کا دیار دیکھیں گے. بس وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم لوگ اس آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے, اٹھایا جانا نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہونا, کہاں بیٹھے ہیں ہم, کس انتظار میں ہیں, کہ مرنے کے بعد کے انتظار میں ہیں. شاید مرنے کے بعد تو بہت فرصت ہے, ہزاروں برس سونا ہے, معلوم نہیں کتنا سونا ہے, پھر کہیں جا کے قیامت کے بعد بھی یعنی کتنا عرصہ گزر جائے گا, پھر یہ میدان محشر قائم کیا جائے گا. تو شاید ہم اس سوچ میں ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ ہے, چلو داڑھی رکھ لیں گے بعد میں, تو داڑھی نکلے گی کہاں بھائی. مرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال نکل آتے ہیں, کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ہر عضو کی زندگی ابھی چل رہی ہوتی ہے, روح نکل جاتی ہے, لیکن جو بال نکلنا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے, لیکن بھائی اس بال کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی, اس لیے کہ زندگی میں عمل کام آئے گا, مرنے کے بعد کوئی عمل کام نہیں آئے گا, مرنے کے بعد عمل کام نہیں آئے گا. اس لیے یہ بتا رہا تھا کہ دنیا دار العمل ہے. مجھے تو اس بات سے بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ, کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا یعنی بدلہ ہے, وہاں عمل نہیں ہے. وہاں کتنی ساری کائنات کی دولت بھی ڈھیر کر دو, اول تو ہوگا ہی نہیں کچھ, وہاں ہم خالی ہاتھ جائیں گے, وہاں خالی ہاتھ, سوا ایک سکہ آخرت کا. کیا سکہ ہے میرے دوستو؟ آخرت کا سکہ نیکی ہے. یہاں کا سکہ کیا ہے؟ روپیہ, ڈالر, پاؤنڈ اور یہ اور وہ, لیکن جو ہے یہاں سے آپ اس سکے سے بنگلہ خرید سکتے ہیں, مکان خرید سکتے ہیں, گاڑی, جو بھی ضرورت کی چیز ہے روپوں سے خرید سکتے ہیں, لیکن آخرت میں روپیہ کا سکہ نہیں ہوگا. جیسے امریکہ جاؤ تو وہاں ایک روپیہ نہیں چلتا, سو روپیہ نہیں چلتا, وہاں ڈالر چاہیے. تو آخرت کا سکہ نیک اعمال ہے, یاد رکھو, اور وہاں عمل تو ہے نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اور اس میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. تو تین چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں ان میں اس کے احباب ہوتے ہیں, بیوی, بچے, دوست, اقارب, عزیز و اقارب, اور دوسری چیز اس کا مال ہوتا ہے. مال پہلے عرب کے زمانے میں رواج تھا کہ اس کا مال بھی قبر تک لے جاتے تھے پھر واپس لاتے تھے. تو فرمایا کہ دو چیزیں تو یہ واپس آ جائیں گی, اور تیسرا کیا ہے؟ اعمال. تو اعمال اس کے ساتھ جائیں گے. تو میرے دوستو وہاں بدلے کی جگہ ہے, عمل کی جگہ نہیں ہے. جو کرنا ہے آج کر لو, جو کرنا ہے. اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. جو کرنا ہے آج کرو. جوان یہ نہ سوچے کہ میں بوڑھا ہو کے داڑھی رکھ لوں گا، بوڑھا ہو کے عمل کر لوں گا، بوڑھا ہو کے نماز پڑھ لوں گا. اول تو زندگی کا ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، کسی کا بھروسہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ کتنے اپنے جاننے والوں میں کم عمری میں ہی چلے گئے دنیا سے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، جوانی کی ایک تو بات یہ ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جوانی میں آج جو سبحان اللہ تم نے کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اس کا وہ اجر جو بڑھاپے میں کہو گے وہ اجر نہیں ہوگا. ہاں، اسی طرح سے ہر عبادت کا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جوانی میں جو انسان عبادت کرتا رہتا ہے پھر آخر اس کو بیماری بھی ہو جاتی ہے، تو بیماری میں اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ صحت کی حالت میں یہ عبادت کیا کرتا تھا، ہم کو یاد کیا کرتا تھا، سب کا ثواب، سب ثواب اس کو لکھو. بیماری کی حالت میں نہیں کر پا رہا ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی سب یہ جو اجر و اجر ثواب جب یہ صحت کی حالت میں تھا وہ سب لکھو. اب اگر جوانی ضائع کر دی خدا نخواستہ اور بیماری کے اندر خیال آیا کہ بھئی چلو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، تو وہ بات تو نہیں ہوگی نا. اور حدیث پاک میں ہے کہ پانچ چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت جان لو پانچ سے پہلے. کیا؟ کہ صحت کو بیماری سے پہلے، ہے نا، اور زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مال کو فقر سے پہلے، اور فراغ کو مشغولی سے پہلے. فراغت مشغولی سے پہلے، یہ سب چیزیں آنے والی ہیں. پھر انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے، تو پھر اب موقع نہیں ہے، اب سوائے افسوس کے کیا ہوگا. تو لیکن بہرحال اگر بڈھے بھی ہو گئے، جوانی ضائع بھی کر دی، گناہوں میں زندگی کو، بھائی فون آ رہے ہیں وہاں، اٹھاؤ نا. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو گیا تو بھی مایوسی نہیں، اللہ کیا کروڑوں آفتاب ہیں امید کے اللہ کے راستے میں. جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اب جو نیکیاں کر رہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، عجیب معاملے ہیں اللہ کے نوازنے کے، بے شمار دروازے ہیں اللہ، بے شمار. کس کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، کس کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں کہ پوچھو نہیں. تو میرے حضرت کا ایک شعر آیا کہ اللہ کرے یاد آ جائے، یار شعر میں بھول جاتا ہوں اکثر. نہیں تھے رائے گاں زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، نہیں تھے رائے گاں زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، کہ جن کی برکتوں سے مل گئیں جنت بھی رندوں کو. بڑھاپے کے سجدے بھی جو ہے بیکار نہیں ہے، مزہ نہیں آیا اس لیے کہ آپ سمجھے نہیں شعر، یہ تو وجد آنے والا وجداور شعر ہے یہ. ہاں تو مگر نہیں ہے، آپ نے شور نہیں مچایا. ہاں کیا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بڑھاپے کے سجدے بھی رائے گاہ نہیں جاتے. نہیں تھے رائے گاہ زاہد، زاہد کو یعنی وہ جو تانا دیتا ہے نا کہ میاں اچھا جوانی میں تو تم نے سوچ ہوئے مارے تھے، اب حج کو جا رہے ہو، ہے تو یہ تانے کس بات کے؟ جب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندہ ہم سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. پھر میرے حضرت نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو فرمایا میرے مرشد نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما لا ذنب له، تو تم اس کو دمبا کیوں سمجھ رہے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ایسا ہو گیا جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے. تو یہ ہے، نہیں تھے رائے گاہ زاہد گناہوں کے بڑھاپے کے یہ سجدے بھی، کہ جن کی برکتوں سے مل گئیں جنت بھی رندوں کو. رند مانے گناہگار، گناہگار سے گناہگار آدمی دیکھے گا کل کہ او ہو اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا، چلو بھائی سیدھے جنت میں جاؤ چھٹی. تو بڑھاپے کے سجدوں کو بھی اور بڑھاپا کی آہوزاری اور توبہ و استغفار کو معمولی مت سمجھو. لیکن جس شخص نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دی تو پھر اس کی تو بات ہی مت پوچھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں اور جوانی کی عبادت خدا تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بکرا لینے جاتے ہو تو کیا جوان بکرا ڈھونڈتے ہو کہ بڈھا ہے؟ جوان بکرا ڈھونڈتے ہو تو پھر اللہ کو اپنی جوانی بڑھاپے کی بڑھاپے دے رہے ہو. خود تو اپنے لیے جوان بکرا ڈھونڈ رہے ہو اور خدا تعالیٰ کو بڑھاپے کے لیے رکھا ہے کہ ہم بڑھاپا دے دیں گے, چلو سنبھال لیں گے مسجد جا کے. تو یہ تو بھائی بری بات ہے. میرے حضرت نے ایک شعر اور فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں. نہیں یہ شعر چلو میں سنا دیتا ہوں. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. یہ جوان جوانی میں تقاضے شدید ہوتے ہیں, بد نگاہیاں, گندی فلمیں, گانے بجانے, مخلوط اجتماعات, تاکا جھانکی, کالجوں میں تاکا جھانکی ہو رہی ہے, اسکولوں میں تاکا جھانکی ہو رہی ہے, ادھر جا رہی ہے کہ ادھر جا رہی ہے, اس کو تاکا جھانکی ہو رہی ہے. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جوانی برباد ہو جاتی ہے, جوانی ضائع ہو جاتی ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے, شادی کے قابل نہیں رہتے. اس پہ حضرت کا یہ شعر ہے کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. ہزاروں جوان اپنی جوانیوں کو ضائع کر بیٹھے ہیں, سنبھل کر رکھو ذرا قدم. ہاں تو وہ تو یہ تھا کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. الحمدللہ, کسی خاکی پہ مت کر خاک, یہ سب خاکی ہیں کہ نہیں, مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں نا, تو فرما رہے ہیں کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جی افاسب تم والی,
ہاں
ماشاء اللہ. او اچھا, ہاں اچھا, آپ کی فرمائش فرمائش اگرچہ مجھے ہضم نہیں ہوتی لیکن یہ ایسی فرمائش ہے کہ یہ تو ضرور پوری کرنے کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. ہاں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اس آیت کا مفہوم بتا دیا میں نے پورا نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم اس گمان میں بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ بس وہ پیدا ہو رہے ہیں, کھا رہے, پی رہے ہیں, ہگ رہے, موت رہے ہیں اور پھر قبرستان چلے گئے, بس ختم. نہیں, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم اس خیال تمہیں نہیں معلوم کہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں تو خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اب ہو گئی پوری بات. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, یہ ہل پورا میرا دانت ٹوٹ جائے گا اگر یہ ذرا سا بھی لگ گیا تھا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, بڈھے بڈھا آدمی ہے اسے ڈرنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب آدمی بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کی بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں, جیسے کار پرانی ہوتی ہے تو اس کی بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ نہیں, یہاں بریک لگاؤ 10 فٹ جا کے بریک لگتا ہے. ابھی اگر بڈھے نے کچھ ہلا دیا میرا تو کام ہو جائے گا, یہ روک لے گا اپنے آپ کو لیکن روکتے روکتے ٹکرا ہی جائے گا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. یعنی حرام دنیا سے, جائز دنیا, بیوی بچے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے. بیوی سے محبت کرنا, بچوں سے محبت کرنا اور جتنی جائز چیزیں ہیں ان سے محبت, یہ دنیا نہیں ہے. فرمایا مولانا رومی نے کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا چیز ہے جو بری ہے ملعون ہے، جس کو حدیث پاک میں ملعون کہا گیا ہے، از خدا غافل بدن، جو اللہ سے غافل کر دے وہ ہے دنیا. لہذا یہ بیوی بچے یہ اپنے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے. بلکہ جو آدمی خدا تعالیٰ کے فرما برداری کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اسی کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. خدا کی قسم وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ دنیا دار تو سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں شریعت کے معاملے میں وہ سخت تلوار کی طرح ہوتے ہیں، شریعت کے معاملے میں وہ نہیں رعایت کرتے، لیکن دل سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ہاں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا.
چلو بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے.
ایک شعر اور سن لو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. دوستو یہ چراغ دنیا کے
ذریعے نکال دینا، تو میں بھول نہ جاؤں اس میں آخر میں.
دوستو یہ چراغ دنیا کے، دوستو یہ چراغ دنیا کے، تیل سے بوٹیوں کے جلتے ہیں، تیل سے بوٹیوں کے جلتے ہیں، لیکن دل میں عشق خدا کے چراغ، لیکن دل میں عشق خدا کے چراغ، آرزو کے لہو سے جلتے ہیں، آرزو کے لہو سے جلتے ہیں. ناجائز آرزوؤں کا خون کرو، اس سے اللہ کے عشق کے چراغ جلتے ہیں، دل میں نور آتا ہے. گناہوں سے بچو، ڈٹ کے بچو، ہجڑا پن نہ دکھاؤ، مردانہ پن دکھاؤ. اللہ نے مرد بنایا ہے، مردانہ پن دکھاؤ. میرے حضرت فرماتے تھے کہ عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں مردانہ ہمت استعمال کرنی پڑے گی. داڑھی نہیں آئے گی ان کے، گھبراؤ نہیں، ہمت مردانہ استعمال کرنی پڑے گی، ڈٹ کے رہو. ظالموں، جو دین پہ عمل کر رہا ہے آج وہ گردن جھکا کے چل رہا ہے، اور جو بے حیائی کے کام کر رہا ہے، گناہوں کے کام کر رہا ہے، وہ اکڑ کے چل رہا ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم کو فخر ہونا چاہیے، ہم کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو شرمانا چاہیے، ہم شرما رہے ہیں. شرمانا اس کو چاہیے کہ ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا بس ذرا گردن جھکا لی, ارے میاں تم نے داڑھی رکھ لی, یہ کیا کر لیا, کہاں جا رہے ہو, ارے میاں تم کیسے آدمی ہو, داڑھی رکھو بھائی, گناہ کبیرہ ہے. تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے. تم کیا کر رہے ہو بھائی, جلدی داڑھی رکھو. ہاں جلدی داڑھی رکھو, کیا کرتے ہو تم, شرم کرو بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالف المشرکین وفر اللہ واعف الشوارب. سیکھو, یہ آسان آسان حدیثیں ہیں, زبان پہ لاؤ. الحمدللہ ہم نے یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں پڑھی, حضرت ہی سے ہم نے بیان میں بار بار تکرار سے ہم نے سیکھ لی ہے. نہ ہم کوئی عالم ہے نہ کچھ, لیکن یہ دیکھو صحبت کا یہ فائدہ ہو گیا ہم کو کہ ہم کو دین بھی ملا دنیا بھی ملی. الحمدللہ تعالی, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کہ ان کو کہو بھائی کہ یہ تو حضور, یہ تو مشرکین کا یہ شکل ہے بھائی, آپ نے منع فرمایا مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے کو, تو جلدی داڑھی رکھ لو بھائی, تم بھی داڑھی رکھ لو, ہے نا. اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. حضرت کیسے پیارے شعر آج یاد آ رہے ہیں الحمدللہ. کہ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. جس دن تمہیں اپنے مالک تعالیٰ اپنے پالنے والے کی محبت دل میں آ گئی, اس دن تو پھر تم پتا چلے گا تم کو, پھر تم تو دیوانہ وار ایسے ہی ہو جاؤ گے, ہے نا. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دیں. ابھی محبت نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں ہے, خدا کے دشمنوں کی شکل اور وضاحت ہم نے بنا رکھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو جب دشمنوں کی شکل و شباہت میں ہوں گے تو کیا برسے گا اوپر سے بھائی, کیا برسے گا. خدا کی رحمت کا سایہ حاصل کرو, خدا کے پیاروں کی شکل و صورت بناؤ, خدا کے پیاروں کے اعمال کو اختیار کرو, پھر دیکھو رحمت ہی رحمت برسے گی انشاءاللہ تعالی. بس حضرت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور اللہ آپ یہ اتوار جو ہے, اس اتوار کو صبح میں وہ آئے ہیں شہزاد, نہیں وہ آپ نہیں, وہ دوسرے شہزاد, شہزاد نقش قدم نہیں آئے. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت بھی غائب ہو جائیں. بات ہوئی نا ان سے؟
جی
ہاں. تو وہ اپنی گاڑی لے کے آئیں گے, وین, اس میں بتا رہے ہیں دس بار
کچھ علی عمران سویٹ پہ
10 بجے آئیں گے علی عمران سویٹ پہ. وہ گاڑی لے کے وہاں موجود ہوں گے صبح کو, اتوار کی صبح کو. تو جن حضرات نے آنا ہو وہاں ہمارے حجرۃ الطالبین میں, تو وہ جن کے پاس سواریاں ہیں بھائی وہ اپنی سواری سے آئیں, جن کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ ان کے لیے ہم نے گاڑی کا انتظام کیا ہے کہ اس میں وہ وہاں آ سکتے ہیں. ہم اس کا ہماری طرف سے ہے وہ یہ سواری آنا اور جانا. تو صبح ہمارے وہاں 11:30 بجے بیان شروع کرتا ہوں میں, اشعار وغیرہ جو بھی اللہ کی توفیق سے ہو, لیکن سویرے آنے والوں کو اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال 10 بجے وہ گاڑی لے کے وہاں کھڑے ہوں گے, اور پھر وہاں سے 12:00 بجے چلیں گے. اچھا 10:15 تک, آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, اگر 10:30 بھی چلیں تو 11 تک آ سکتے ہیں. تو 10 بجے کوشش کریں وہاں پہنچ جائیں, تو جیسی لوگ وین بھر جائے گی تو آ جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے تو اپنے نام لکھائے ہیں, تو آپ پھر دیکھ لیجئے گا, کوئی آپ کو بتائے کہ ہم بھی جائیں گے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا, ان سے پوچھ لیجئے کتنی سیٹیں ہیں, اس حساب سے اپنے نام لکھ لیجئے گا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ یہ اتوار کی رات کو ہمارے حضرت والا بنگلہ دیش دامت برکاتہم کا بیان ہے اردو میں انشاءاللہ عشاء کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہاں سنیں گے سنائیں گے. اور جو لوگ یہاں پچھلی دفعہ ہوا یہاں بیان سنا صحیح صاف آواز, تو بس یہ محسن آپ ہیں نا یہاں کرنے والے, یہ محسن کے اسے معلوم کر لیں. معلوم کیا کر لیں, کہاں بیان سن, مسجد میں نا, مسجد میں انشاءاللہ, مسجد انصاریہ میں ہمارے حضرت کا بیان سنایا جائے گا, یہ سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سامنے کونے والا نا, سامنے ہے فرید صاحب کے گھر سے باہر نکلے انصاری مسجد کو. ہاں انصاری مسجد کی جو گلی ہے جہاں سے جاتے ہیں وہاں کونے پہ عمران سویٹ ہے, وہاں پہ وہ گاڑی لے کے کھڑے ہوں گے.
بھیجو
آفس سے ہوگا.